أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة بقرة آيات نمبر 77 سے 83 آيات نمبر 77 to آيات نمبر 83 پروردگار عالم بنی اسرائیل ہی کے معاملے کو آگے مزید کنٹینیو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو علم ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جس کا یہ اعلان کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت کے اندر پروردگار عالم نے یہود میں سے جو منافقین تھے ان کی روش کو بتایا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے وہ کہ جنہوں نے خاص طور پر نفاق کو اختیار کر لیا تھا۔ تو یہاں پر اس کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے کہ انہیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے ان جوہلا کا ذکر کیا کہ جو کتاب سے صرف بلند بالا توقعات رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کسی دین کے اندر آتا ہے تو اپنی نجات کی امید ہی پر وہ دین کے اندر داخل ہوتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے اسے آخرت میں نجات مل جائے گی۔ وہی اس کا ایمان جب مستحکم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے اس کے عملی تقاضوں پر پورا اترنے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ مگر یہاں پر جن افراد کی مذمت کی جا رہی ہے وہ صرف بلند بالا توقعات کہ بس ہم یہاں پر داخل ہو جائیں اور شناختی کارڈ جیسی انفارمیشن ہماری جو ہوتی ہے اس کے اندر اس دین سے وابستگی تحریر کر دی جائے تو پھر ہم یقیناً سلویشن حاصل کر لیں گے، نجات حاصل کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جینون دین اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، مگر جوہلا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کروسیفائی ہو گئے اور اب اس کے بعد انہوں نے کفارہ دے دیا تمام انسانوں کے لیے، یا یہودیوں کا یہ سمجھنا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی اور ہم تو یقیناً اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نحنو ابناء اللہ، اس طرح کے جو عقائد ان کے تھے ان کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ کتاب سے سوائے بلند بالا توقعات کے اور کوئی چیز اور کوئی وابستگی ان کی نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کے خیالات ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے مذمت کی ہے ان کے ان پریسٹ اور ان کے وہ جو بڑے ہیں احبار اور رہبان، ان کی بات کی کہ ان کے لیے تباہی ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ظاہر یہ تحریف ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ مال حاصل کر لیں، دنیاوی مفاد اپنے حاصل کر لیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ جو تحریر ان کی ہے اس پر بھی تباہی اور بربادی ویل، اور جو وہ کما رہے ہیں اس کے لیے بھی وائے ہو، اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام ہے عوام میں سے بھی جوہلا کا گروہ ہے اور جو ان کے بڑے ہیں جو ان کے علماء ہیں وہ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے ان جوہلا کے ان بلند بالا توقعات میں سے ایک کو یہاں پر تحریر بھی کر دیا، اب وہ وہی ہے کہ جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اور اگر جہنم کی آگ نے ہمیں جلایا بھی تو ان دنوں کی حد تک ہی ہمیں ماخوذ کیا جائے گا کہ جن میں ہمارے بزرگوں نے گوشالہ پرستی کی تھی، بچھڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن۔ پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یعنی یہ تمہاری خیالی باتیں ہیں، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر معیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جنہوں نے برائی حاصل کی ہے، گناہ کیا ہے اور اس حد تک کہ غلطی نے انہیں گھیر لیا ہے، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو وہ گنہگار ہے کہ جو اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ کی طرف آتا ہے، اس کی معافی کی گنجائش ہے، مگر وہ کہ جو گناہوں کی دلدل کے اندر دھنستا چلا جائے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، یہ اہل جنت ہیں جو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھا گیا، ایمان یعنی عقائد اصول دین کے اندر بھی وہ درست ہوں اور اعمال صالحہ یعنی فروع دین پریکٹسز کے اندر بھی صحیح طریقے سے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد خدا نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے 10 احکام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان سے 10 وعدے لیے گئے تھے، ان میں سے 8 وعدے جو ہیں وہ اسی صفحے پر بیان ہوئے ہیں اور 2 صفحے جو ہیں 2 آیت 2 وعدے جو ہیں ان کا تعلق اگلے صفحے کے اوپر آئے گا، مگر یہاں پر ہم اجمالاً عرض کر دیں کہ پروردگار عالم نے جن وعدوں کا ذکر کیا ہے ان میں پہلا توحید کا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا، مسکینوں کے ساتھ یعنی فقیر جو اور زیادہ سختی کے اندر زندگی گزار رہے ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو، یعنی خوش گفتار ہونا، انسان کا گفتگو کے اندر اچھا انداز اختیار کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ گفتگو سے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی لٹھ لے کر پیچھے پڑ گیا، اور ایک ہے کہ نہیں گفتگو ایسی ہے کہ جس کے اندر شیرینی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نماز قائم کرو گے، زکات ادا کرو گے، اور پھر پروردگار عالم نے ان کے مزاج کو بتایا، مگر پھر تم نے کیا کیا، تم نے پھر منہ پھیر لیا سوائے کچھ افراد کے، یعنی ایک مائنورٹی، ایک کم چھوٹا گروہ تو یقیناً ایسا تھا کہ جو اپنے وعدے پر باقی رہا، لیکن ایک بڑی تعداد نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور تم لوگ اعراض کرنے والے ہی تھے، یعنی پلٹ جانے والے ہی تھے۔ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کئی جگہوں پر میثاق اور عہد کا تذکرہ آیا، اور اس کی پاسداری کرنے کو اپریشیٹ کیا گیا، اور اس کے توڑنے کی مذمت کی گئی۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ان وعدوں کا ذکر کیا۔ اب یہ جو 8 وعدے ہیں، ان کے بعد 2 مزید وعدے ہیں کہ جو آگے آئیں گے، ان میں سے ایک یہ تھا، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے اس کو بیان بھی کیا گیا، یعنی میثاق کے لفظ کی تکرار کی گئی، اور وہ یہ کہ تم کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، خون ریزی نہیں کرو گے، اور کسی کو در بدر نہیں کرو گے، بے گھر نہیں کرو گے۔ یہ 10 بہت اہم نکات ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ میں تکرار کر دیتا ہوں، توحید، عبادت صرف اللہ کی، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں سے جب گفتگو کرو گے تو اچھی طرح سے گفتگو کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکات ادا کرو گے، اور پھر 2 اور چیزیں کہ جن کو الگ سے بیان کیا گیا، خون ریزی نہیں کرو گے، اور کسی کو در بدر نہیں کرو گے، بے گھر نہیں کرو گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 88، آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 88۔ پروردگار عالم نے جس میثاق اور وعدے کا ذکر پچھلے صفحے پر کیا، ان میں 8 نکات بیان ہو چکے تھے اور 2 باقی تھے جن کا ذکر یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا، اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے بیان کے ذیل میں یہ تمام مسلمانوں کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ 2 وعدے یہ تھے کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، یعنی ناحق کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، اور کسی کو بے گھر نہیں کرو گے۔ لا تسفکونا دماءکم ولا تخرجونا انفسکم من دیارکم، اور تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو۔ پھر پروردگار عالم نے ان کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا کہ خود اپنے ہی افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ایک گروہ کو تم نے بے گھر بھی کیا، اور اس سلسلے میں تم نے گناہ اور تجاوز پر، ظلم پر دوسروں کے ساتھ مل کر ان کی کمک کی، اور اس طرح سے بے گناہوں کو بے گھر کرنے میں اور ان کی خون ریزی میں اپنا حصہ ڈالا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو اسیر کر کے لایا گیا، ان کو جب قیدی بنا کر لایا گیا، تو تم ہی پھر آگے بڑھے اور تم نے فدیہ دینا شروع کیا کہ بھئی یہ ہیں تو ہماری قوم والے، لہٰذا ان کا فدیہ کچھ رینسم دے کر ان کو چھڑوایا جائے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو آگ لگا کر بالٹی لے کر دوڑنے کی پالیسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلے ہی ان کے لیے ان کو بے گھر کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اب پروردگار عالم نے اس کلیے کی طرف متوجہ کیا کہ یہ کیا انداز ہے کہ کتاب کے ایک حصے کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا تم انکار کر دیتے ہو، تو جو ایسا کرے تو پھر اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو اور آخرت میں اسے زیادہ شدید عذاب کا شکار کر دیا جائے، اور اللہ یقیناً غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ انجام دیا کرتے ہو۔ یہاں پھر پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت بیچ کر خرید لیا ہے، یعنی دنیا کو ترجیح دی ہے اور آخرت کو نظر انداز کیا ہے، تو ان کا عذاب ان پر کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ جو حصہ یہاں تک ابھی بیان ہوا، اس کا ایک کانٹیکس بھی بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جہاں پر یہود کی آبادی موجود تھی، یہ اس زمانے کے اندر ان کے 3 بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاہ۔ تو یہ وہاں پر آئے ہی اس انٹینشن کے ساتھ تھے کہ جب وہ آخری رسول آ جائے گا تو پھر ہم اس کی مدد کریں گے. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مشرکین کے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے. تو یہ اکثر مشرکین کے ان دونوں قبیلوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم ابھی ہم پر زیادتی کر بھی رہے ہو تو ٹھیک ہے, مگر بعد میں آ کر اس نبی جو آخری آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے, اس لیے کہ تم لوگ تو مشرک ہو. لیکن اس زمانے کے اندر پھر جب پرابلمز ہوتے تھے, ابھی پیغمبر اکرم تشریف نہیں لائے, تو پھر وہ لوگ خود الائنس کے اندر بعض مشرک قبیلوں کے ساتھ الائنس کر لیتے تھے, اتحادی بن جاتے تھے. تو ایک قبیلہ یہود کا کسی ایک قبیلہ مشرک کے ساتھ اتحادی بن گیا, دوسرا دوسرے قبیلے کے ساتھ جو مشرک ہے اتحادی بن گیا, اور آپس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار کھینچنا پڑتی تھی. تو وہ لوگ یہ کام بھی کیا کرتے تھے اور اس کے اندر پھر خون ریزی ہوتی تھی اور اس کے اندر بے گھر ہونے والے معاملات بھی آتے تھے. پھر اگر کسی ایک قبیلے کو شکست ہو گئی تو اس کے افراد کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا گیا. تو اب وہ دوسرا قبیلہ جو یہودی کا ہی قبیلہ تھا, مگر وہ دیکھتا تھا کہ یہ بہرحال یہود ہونے کے اعتبار سے ہم مسلک ہیں, ہم مذہب ہیں, ہم ملت ہیں, تو پھر وہ ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے. یہ وہ اپروچ ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اس کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی تمہارے لیے حرام کیا گیا تھا, تمہاری کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا تھا, لیکن تم نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے تم نے مشرکوں کے ساتھ اتحاد کرنا اور الائنس کرنا پسند کیا. اب اس کے اندر اگر دیکھا جائے اور تفصیل میں جایا جائے تو موجودہ حالات جو دنیا کے ہیں اور اس کے اندر جو مسلمانوں کی رویش ہے اس کے اوپر بھی بہت کچھ تبصرہ کیا جا سکتا ہے, مگر تھوڑے کہے کو کافی سمجھیے اور خود ہی اس کے اوپر تدبیر کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پالیسی کو پروردگار عالم کس طریقے سے اور کس نظر سے دیکھتا ہے. آگے کی آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور ان کے بعد بھی رسولوں کا ایک سلسلہ تھا کہ جو جاری رہا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دیے, یعنی بہت سے معجزات دیے, اور ان کی تائید کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے. یہ جناب روح القدس کون ہے, اس کے بارے میں دو نظریات موٹے موٹے پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جناب جبریل ہی کا ایک دوسرا نام ہے اور ان کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے. قدس کا مطلب ہے پاکو پاکیزہ, یعنی ان کے اندر کسی قسم کی خطا اور غلطی کا تو کوئی امکان تو کسی فرشتے میں بھی نہیں ہے, مگر ان کا جو معیار اور مرتبہ ہے اس کی وجہ سے اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا. اور روح القدس یعنی روح کا کام ہوتا ہے جان ڈال دینا, تو جو وہ پیغام لے کر آتے تھے وہی وہ چونکہ زندگی بخش ہوتی تھی انسان کی روح کے اندر, اس پیغام کے اثرات جو ہیں وہ انسان کو مانوی اعتبار سے اسپرچولی اپلفٹ کرنے کا باعث بنتے تھے, اس وجہ سے ان کو کہا گیا روح القدس. ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جناب جبریل کے علاوہ فرشتوں ہی کے علاوہ ایک اور ہی مخلوق ہے پروردگار عالم کی جو فرشتوں سے بھی بالتر ہیں اور ان کو روح القدس کہا جاتا ہے. ہم سورہ قدر کے اندر بھی عام طور پر اس کو پڑھا کرتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے ہر امر لے کر. تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کے علاوہ الگ سے ذکر آتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں نظریات پائے جاتے ہیں. یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس تائید اور مدد کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی, تائید کی روح القدس کے ذریعے سے, کہ بے شک روح القدس کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ تھا, مگر اس سپورٹ کو فراہم کرنے والی ذات بھی پروردگار عالم تھی. یہ پھر ایک مرتبہ وسیلے کے اوپر ایک اور اہم دلیل بن جاتی ہے کہ خدا چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرے روح القدس کے ذریعے سے, اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کی مدد کرے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم, کہ لوگوں کو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ نہ انداز ہو کہ جو اہل کتاب کا اور یہود کا خاص طور پر تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے جو ان کی خواہش کے مطابق گفتگو نہ کرے تو پھر وہ اس کا انکار کر دیں اور اس کے مقابلے میں تکبر اور ایروگنس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں. تو ان میں سے ایک فریق ہے تم میں سے کہ جس نے ان کو جھٹلایا, اور ایک فریق وہ ہے کہ اس نے تو قتل کرنا شروع کر دیا, کہ تم ایک فریق کو جھٹلاتے ہو اور ایک فریق کو قتل کر دیتے ہو, یعنی بعض نبیوں کو جھٹلاتے ہو اور بعض نبیوں کو قتل کر دیتے ہو. پھر ان کا ایک طنز بھرا جو انداز تھا اس کو پروردگار عالم نے کوٹ کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں, یعنی ہمارا دل اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ ہدایت قبول کر سکے. ظاہر ہے کہ یہ تمسخر یا مذاق اڑانے والا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تم جو یہ باتیں کر رہے ہو ہمارے سامنے دین کے اور خدا کی, یہ مت کرو اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے, یعنی اللہ کی مار ان پر آئی ہے ان کے اس کفر کی وجہ سے. اب واپس وہی اگر آپ سورہ بقرہ کے آغاز میں چلے جائیں تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے بھی توفیق سلب ہو جاتی ہے, ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو یہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں تو تم تو ازراہ مذاق کہہ رہے ہو اور استہزاء کرنے کے لیے, مگر معاملہ یہی ہے کہ تمہارے اس کفر اور انکار کی وجہ سے اللہ نے تم پر اپنی لعنت نازل کر دی ہے, جس کی وجہ سے اب ان میں سے بہت کم ہیں کہ جو ایمان لانے کی جن کی امید کی جا سکتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے, یہاں پر ظاہر کی آیت نمبر 88 مکمل ہو جاتی ہے اور یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 93 بنی اسرائیل ہی کے ماجرے کو اور ان کے مسائل کو اور ان کے ایٹیچیوڈ اور بہیویئر کو مزید بیان کیا جاتا ہے, اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے, یعنی ایک لنک اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے اس نے اصل توریت کا انکار نہیں کیا, توریت کی تحریف کا اس بات کیا ہے, مگر اصل میں وہ کتاب یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ میں نے گزارش کی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو مشرقین کے قبائل تھے اوس اور خزرج, ان کے سامنے یہود باقاعدہ حجت کیا کرتے تھے کہ چونکہ تم مشرک ہو تو وہ آخری نبی جب آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے, اور تم شرک کرنے والے ہو تو تمہارے سامنے مقابلہ کیا جائے گا. تو وہ ان کے سامنے باقاعدہ اس طریقے سے دلیل پیش کیا کرتے تھے, اور ہوا یہ کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو وہی اوس اور خزرج جو مشرکین تھے وہ پیغمبر اکرم کے انصار کہلائے, انصار رسول, انصار مدینہ. اور یہ جو یہود تھے کہ جو وہاں پر آباد ہی اس ارادے سے ہوئے تھے کہ ہمیں اس آخری رسول کی مدد کرنی ہے, انہوں نے پیغمبر اکرم کی مخالفت پر کمر کس دی. تو یہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ پہلے کفار کے سامنے, مشرکین کے سامنے حجت کیا کرتے تھے, دلیل پیش کیا کرتے تھے, اور جب وہ رسول آ گیا کہ جس کو یہ لوگ پہچانتے تھے تو اس نے ان کا انکار کر دیا. یعنی یہ انکار کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نہیں ہے, جانتے بوجھتے انکار ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ پھر کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, ایسے کافر کی جنہوں نے کفر کو باقاعدہ اختیار کیا اور انہوں نے اپنے نفسوں کو بہت ہی بری قیمت کے اوپر فروغ کر دیا, انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنت کے عوض یہ اپنے نفسوں کو فروغ کرتے, دنیا کے اندر سر تسلیم خم کرنے والے بنتے, مگر انہوں نے دنیا کی خاطر اپنے نفسوں کو فروغ کر دیا. اور انہوں نے کیوں انکار کر دیا اس کا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ کو اگر یہ نازل کرنا تھا تو یہ بنی اسرائیل ہی میں سے کسی پر نازل کرتا, یہ بنی اسماعیل کے اوپر کیوں چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ خدا ان کی کسی پسند ناپسند کا ذمہ دار نہیں ہے, یہ پروردگار کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا رسول قرار دے. تو غضب بالائے غضب کے یہ لوگ مستحق قرار پائے اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. پھر ارشاد ہوا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے, تو یہ لوگ تعصب کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان لائیں گے کہ جو ہم پر نازل ہوا, مگر جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کر دیں گے, جبکہ وہ حق بھی ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کا کہ جو ان کے پاس ہے. تو ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے, یہ انکار ان کا سوائے تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے دل کے اندر جو وسعت حقیقت میں ہونی چاہیے ایک حق کو قبول کرنے کے حوالے سے وہ موجود نہیں ہے, یہ جملہ خود بتاتا ہے. پھر پروردگار عالم نے ان کے بزوں میں خود جو ان کا دعوی ایمان تھا اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے اگر تم مومن تھے. اب ظاہر ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے کا واقعہ تو بہت صدیوں پہلے کا ہے, مگر اس کے باوجود ان کی طرف بھی نسبت دی گئی اس راغی ہونے کی وجہ سے کہ ان کے جو انسسٹر یا فور فادر یا جو اجداد زمانے گزشتہ کے اندر، ماضی بعید کے اندر جو انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی اس سے راضی تھے، لہذا اس کی نسبت ان کی طرف دی گئی کہ ہمیں تمہارے ایمان کا ویسے بھی پتہ ہے۔ یہاں سے وہ گتھی بھی سلجھ جاتی ہے کہ جو ہم بعض احادیث کے اندر، روایات کے اندر، بعض زیارتوں کے اندر ہم جب یہ دیکھتے ہیں، مثلا زیارت وارثہ کے اندر کہ اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ امتن قتلک، کہ اس گروہ کے اوپر کہ جس نے امام حسین آپ کو قتل کیا، لعن اللہ امتن ظلمت، کا اس گروہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے آپ پر ظلم کیا، لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، اور لعنت ہو اللہ کی اس گروہ پر کہ جو اسے سنے اس گناہ کو، اس قتل کو، اس ظلم کو، اور اس سے وہ راضی ہو۔ کہ یہاں پر جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ براہ راست ان انبیاء کے قتل میں ملوث نہیں تھے، مگر ان کا راضی ہونا اس کی بنیاد پر یہ مانا جا رہا ہے کہ گویا وہ اس قتل کے اندر شریک تھے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آ چکے بینات لے کر، اور اس کے بعد بھی تم نے گوشالہ بنا لیا، وہی جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اس بچھڑے کی جو پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تم سے میثاق لیا، وعدہ لیا تھا، اور تمہارے اوپر تور کو معلق کر دیا تھا، وعدہ پہلے لیا تھا، پھر تمہیں سنجیدہ بنانے کے لیے اور قدرت کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے اوپر کوہ تور کو معلق کر دیا تھا۔ اب اتنے بڑے پہاڑ کا آتے ہوئے دیکھنا، یہ خود انسان کے اندر ایک سنجیدگی ایجاد کرنے کا باعث ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود جو ہوا وہ سب کے سامنے روشن ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جو تمہیں دیا گیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب یہ کہنا ضروری نہیں کہ زبان سے ہو، ان کا جو پورا بیہیویئر ہے، ان کا جو پورا ایٹیچیوڈ ہے، اس کی یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک محاورہ ہے کہ جس کو استعمال کیا یہاں پر، کہ وہ اشربو فی قلوبہم الاجلا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے گویا ان کے دلوں کے اندر اس بچھڑے کی محبت گھول کر پلا دی گئی تھی۔ یہ محاورہ ہے کہ جب کسی چیز کی، اور خاص طور پر محبت کے حوالے سے، جب شدت کو بیان کرنا، اس کی انٹینسٹی کو، تو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آخر میں پھر اس ایمان کے اوپر ایک تنقید ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کی دعوت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومن ہونے کا تقاضا تو کیا ہونا چاہیے تھا، انسان کے اندر وفاداری ہوتی خدا کے باب میں، خدا کے رسولوں کے ساتھ ایثار ہوتا، ان کی اطاعت ہوتی، فرما برداری ہوتی، مگر تمہارا ایمان یہ عجیب ہے کہ ایک طرف تم دعوی ایمان کرتے ہو اور دوسری طرف گوشالہ پرستی کرتے ہو، دوسری طرف تم انبیاء ہی کو ناحق قتل کرتے ہو، تمہارے سامنے کتابوں کے اندر پیشن گوئیاں لکھی ہوئی تم پاتے ہو، اور اس کے باوجود تم اس آخری رسول کا انکار کر دیتے ہو، حسد کا مظاہرہ کرتے ہو، تعصب کا مظاہرہ کرتے ہو۔ تو یہ تمہارا اوور آل بیہیویئر یہ بتاتا ہے کہ تم نفس کے غلام ہو، تم پروردگار کی بندگی کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اس صفحے کے اوپر ان آیتوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے بنی اسرائیل کا، اس کو ڈسکس کیا گیا اور اس کے اوپر تنقید کی گئی، اور اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ وہ بھی اگر ایمان کے دعوے دار ہیں تو صرف دعوی ایمان نہیں چلے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل کا بھی فقط دعوی ایمان قبول نہیں کیا گیا، انہیں جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا اپنے ایمان کو عمل کے ذریعے سے جسٹیفائی۔ تو اب جو مسلمان ہیں ان کو اس بات کی دعوت ہے کہ وہ ایمان جب لانے کا اعلان کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے سے بھی اس کو جسٹیفائی کریں، جو جو چیزیں رسول منواتے جائیں اسے مانیں، اور جو رسول کروانا چاہتے ہیں اسے کرتے چلے جائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 101 اس صفحے پر بھی پروردگار عالم نے آغاز میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کی امانی، جس کو تعبیر کیا گیا تھا، یعنی بلند و بالا توقعات جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی بیس نہ ہو، ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ تھی کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہی خالصتاً ہے، یعنی جنت ہمارے لیے ہی مخصوص ہے۔ پروردگار عالم نے ابتدا میں یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالصتاً انہی کے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر کسی کو ایسا یقین ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ موت کا آرزو مند ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مشہور اقوال جو اس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ امیر المومنین یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے ابو طالب کے بیٹے کو کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے. اور امیر المومنین نے اسی لیے جب تلوار ضربت لگی ہے تو اس وقت علی کا جملہ تھا کہ فزت برب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. تو وہ جو واقعا ولی خدا ہوگا, جو واقعا خدا سے قرب رکھتا ہوگا, اس کی تو یہ کیفیت ہوگی. مگر کیا یہودیوں کے اس دعوے کے بعد وہ تمنا ہمیں نظر آتی ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے لن یتمنوہ ابدا, ہرگز ہرگز وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. لن عربی کے اندر نفی ابدی کے لیے آتا ہے, یعنی نیور, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ بیان کی گئی بما قدمت ایدیہم, کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کریں. یہ مضمون الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ سورہ جمعہ کے اندر بھی آئے گا. اور یہاں پھر خدا نے فرمایا کہ واللہ علیم بالظالمین, کہ اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے, علم رکھتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب, یقیناً آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص انہی کو دنیا کی زندگی کے بارے میں, یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. بعض نے کہا کہ مشرکین کا ایک گروہ وہ بھی اس میں شامل ہے, اور بعض نے کہا کہ ایون مشرکین سے بھی زیادہ آپ حریص پائیں گے, لالچی پائیں گے دنیا کی زندگی کا انہی یہود کو. ان میں سے ہر ایک اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندہ رہنے کا موقع ملے. پروردگار عالم نے اس پر تبصرہ کیا کہ اگر انہیں 1000 برس کی عمر دے بھی دی جائے تو بھی یہ طول حیات انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکتا, کہ 1000 برس کے بعد بھی بہرحال مرنا تو ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ لوگ عمل انجام دیتے ہیں. یہ ایک حصہ تھا جو یہاں پر مکمل ہوا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل ہی کا ایک دوسرا جو ایک کامنٹ تھا جو جناب جبریل کے خلاف تھا, جب انہوں نے ان کے گروہ نے آ کر سوال کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل میرے اوپر وحی لے کر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن میکائیل اگر وحی لاتے تو ہم مسلمان ہو جاتے, جبریل جو ہے وہ فرشتہ عذاب ہے. اس کے بعد جو آیت نازل بھی وہ یہ ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ من کانا عدوبن لجبریل, کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے تو اس نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے اذن سے, کہ وہ تو پیغام لے کر آ رہا ہے, لیکن جو اصل پیغام ہے وہ تو خدا کی طرف سے ہے. تو یہ جبریل اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر کوئی میسج لے کر نہیں آ رہے, کوئی وحی لے کر نہیں آ رہے. تو جناب جبریل پیغمبر ہونے کی وجہ سے, خدا کا پیغام پہنچانے والے ہونے کی وجہ سے, اگر ان سے اگر کسی نے کوئی دشمنی کی تو یہ گویا خود خدا سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھایا پروردگار نے کہ اذن پروردگار سے وہ لے کر آ رہے ہیں, دوسری بات جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں وہ تصدیق کرنے والا ہے کہ جو موجود ہے, یعنی پچھلی کتابوں کا انکار نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ہدایت کا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور بشارت, خوشخبری لے کر آ رہے ہیں صاحبان ایمان کے لیے. اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک لنک ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے, خدا کی طرف سے پیغام آ رہا ہے, جناب جبریل لے کر آ رہے ہیں, پیغمبر اکرم پر وہ پیغام نازل کیا جا رہا ہے. پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ ان تک پہنچایا جائے. لوگوں ہی کے اندر اہل کتاب اور یہود بھی ہیں. یہود اور اہل کتاب کے لیے اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ وہ توریت کے اندر لکھی ہوئی باتوں کو دیکھیں اور ان نشانیوں کے ذریعے سے اس رسول کو پہچان لیں, تصدیق کرنے والا ہے یہ کلام, یہ وحی, یہ قرآن توریت کی, کہ اصل میں یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی. تحریف کا قرآن ذمہ دار نہیں, مگر تحریف کے باوجود جیسا کہ بارہا بیان کیا گیا اتنی نشانیاں اب بھی موجود کہ اس کے ذریعے سے اس آخری رسول کو پہچانا جا سکے. تو وہ لنک اسٹیبلش ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر اب یہ ہدایت چاہتے ہیں تو اس رسول تک آ گئے, تو اب اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی باتوں کو سنیں اور عمل کریں تاکہ ہدایت انہیں مل جائے, اور ایز اے ریزلٹ پھر بشارت کے بھی مستحق بن جائیں گے کیونکہ اب یہ مومنین کی کیٹیگری کے اندر شامل ہو گئے. پھر پروردگار عالم نے اسی بات کو جو دشمنی کی بات تھی اس کو مزید سمجھایا کہ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا, ایک, نمبر دو ملائکہ کا دشمن ہے, نمبر 3 اس کے رسولوں کا دشمن ہے، نمبر 4 اور نمبر 5 جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے۔ یہ ملائکہ میں پہلے سے شامل ہیں، مگر کانٹیکسچوئل جو اہمیت اس وقت ہے اس کی وجہ سے ان دونوں کا تذکرہ بھی کر دیا گیا، جبریل کا تو خاص وجہ سے اور جناب میکائیل کا بھی ان کی اہمیت کی وجہ سے۔ تو یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا، یعنی ان کی دشمنی بھی کفر کے مترادف ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم آیت ہے، کہ یقیناً ہم نے آپ پر نازل کیا ہے آیات بینات کو، روشن آیتوں کو جو بالکل واضح ہیں، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا انکار نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے مگر وہ کہ جو فاسق ہیں۔ یہ آیت بھی ہمارے ان ساتھیوں کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ جو بار بار قرآن مجید سے پلورلزم کے حوالے سے اپنے لیے تائید ڈھونڈا کرتے ہیں، کہ پروردگار عالم یہاں پر واضح طور پر رسول اللہ پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کا انکار کرنے والوں کو فاسق سے تعبیر کر رہا ہے، جو انکار ہے اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نتیجتاً اس شخص کو کہ جو انکار کرنے والا ہے اس کو فاسق کہا گیا ہے۔ ہم پہلے ہی سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی فاسقوں کو، خود پھر ان کے لیے گمراہی ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ خدا فاسقین کو گمراہ قرار دیتا ہے، ان کے اوپر گمراہی کا عنوان قرار دیتا ہے۔ تو اگر وہ خدا کے رسول، اس خاص آخری رسول کی بات کی جائے، اس پر نازل ہونے والی چیزوں کا انکار کر دیں، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ پھر وہ گمراہ ہے، اور گمراہوں کا راستہ پھر صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، راستہ انعمت علیہم والوں کا صراط مستقیم ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والوں کا راستہ یقیناً صراط مستقیم نہیں ہے۔ میری ہمدردانہ اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو پلورلزم کے حوالے سے بہت زیادہ مس گائڈ ہوتے ہیں اور مس گائڈ کرتے ہیں، وہ اس آیت کے اوپر اور اس جیسی دوسری آیتوں پر بہت زیادہ توجہ کریں۔ پھر آخری حصہ جو آج کے صفحے کا ہے، اس کے اندر پروردگار عالم نے پھر مذمت کی کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بے ایمان ہی رہی۔ ہم بار بار عہد کا تذکرہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، ان کا نام ہی عہد نامہ قدیم اور جدید ہے، تورات اور بائبل کا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا رسول آیا، یعنی یہی رسول، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کیا کیا کہ کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کتاب کو تو پس پشت ڈال ہی دیا، جو خود ان کے پاس لکھی ہوئی نشانیاں تھی ان کو بھی اگنور کر دیا اور نظر انداز کیا، جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہو، کأنہم لا یعلمون۔ تو یہ جو ایسا بیہیویئر کہ جس میں علم سے تجاہل یعنی جہل کا خامخواہ کا مظاہرہ کرنا، اس کو بھی پروردگار عالم نے بہت تنقید کی نظر سے دیکھا ہے۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 101 مکمل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 102 سے لے کر 105 تک، 102 سے لے کر 105۔ پروردگار عالم نے ابتدا میں اس صفحے پر یہود کے انداز کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، اتباع کرنا شروع کیا جو شیاطین چھپا کرتے تھے، ملک سلیمان میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، ان کی مملکت میں، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے قطعاً کفر اختیار نہیں کیا، مگر وہ شیاطین، انہوں نے کفر اختیار کیا، وہ لوگوں کو سحر کی یعنی جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو ایک کام تو ان یہودیوں نے وہ کیا کہ وہ شیاطین کے جنتر منتر اور جو چیزیں تونے ٹوٹکے تھے ان کو فالو کر رہے تھے، اور دوسری چیز وہ فالو کر رہے تھے اس کو کہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، اور ان دو فرشتوں کے نام تھے ہاروت اور ماروت۔ یہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے بتائے گئے، جب بھی وہ کسی کو تعلیم دیتے تو تعلیم دینے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے اور واضح بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں، تو خبردار تم کافر مت بن جانا۔ انہوں نے ان سے، ان دونوں سے، ان چیزوں کو سیکھا کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ اختلاف پیدا کرتے تھے، تفرقہ ڈالا کرتے تھے، گھروں کو توڑا کرتے تھے، مرد اور عورت، میاں اور بیوی، ان کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔
اب یہ جتنا حصہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا اس میں پروردگار عالم نے ایک تو یہ بتایا کہ فالو کرنا چاہیے تھا انہیں توریت کو، انہوں نے توریت کو تو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر یہ چلے گئے جنتر منتر اور جادو ٹونے ٹوٹکے کی طرف، اور پھر یہ سمجھایا کہ اس کا اس زمانے کے اندر رواج جو تھا ایک تو ان شیاطین کی طرف سے تھا، تو شیطان صفت افراد کہ جو شر ہی پھیلانا چاہتے تھے، اور انہوں نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو انجیل ہے اس کے اندر بھی جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف جو نسبتیں ہیں وہ بہت مناسب نہیں ہیں، تو پروردگار عالم نے یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی کلیئر کیا کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے قطعاً کفر اختیار نہیں کیا تھا، یعنی جو جادو ہے اس کو کفر ہی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ان شیاطین نے نسبت یہ دی کہ یہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے اور یہ اتنا اقتدار ہے تو اس کی وجہ یہی جادو اور ٹونا ٹوٹکا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اوراق اور کاغذات ایسے فیک ڈیزائن بھی کیے کہ جس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو آصف ابن رفیہ جو جناب سلیمان علیہ السلام سے بہت قریب تھے تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے فراہم کیے تھے، اور ان کاغذات کے اوپر وہ اصول اور قواعد وغیرہ لکھے ہوئے تھے جو جادو سے متعلق تھے، ان کو دفن کر دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے قریب ہی اور ان کی نشست سے نزدیک، تو پھر ان کو برآمد کر کے دکھایا گیا اور ایک پروپیگنڈا کیا گیا جناب سلیمان علیہ السلام کے خلاف۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پوزیشن تھی اس کو واضح کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا تھا اور انہوں نے لوگوں کو جادو کی تعلیم دی تھی، تو ان لوگوں کے درمیان اس طرح سے اس کا ایک رواج ہوا۔ دوسرا ایک معاملہ بابل کا تھا، بابل عراقی کا ایک علاقہ کہ جہاں کے رہنے والوں میں جادو کا ایک رواج تھا، پروردگار عالم نے اس کا توڑ کرنے کے لیے دو فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو، اور ان کو یہ بتایا کہ لوگوں کو سکھاؤ، مگر ظاہر ہے کہ چھری کا استعمال اگر سیب کاٹنے کے لیے بھی سکھایا جا رہا ہے تو اگر اس کا غلط استعمال کر کے کسی انسان کی گردن پر اس کو پھرا دیا جائے ظاہر ہے کہ اس کا امکان تو رہتا ہے، آزمائش تو پھر یہی ہے کہ جو چھری ان کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہاروت اور ماروت جب سکھایا کرتے تھے تو یہ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے جو رائج جادو ہے اس کا توڑ کیا جائے، اور وہ سمجھا دیتے تھے کہ جان لو کہ ہم لوگ تمہارے لیے آزمائش ہیں تو تم لوگ کافر مت بن جانا۔ یہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جادو کے استعمال کو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں پر ان لوگوں نے اس کو مس یوز کیا، یعنی بابل والوں نے، اور انہوں نے اس کے ذریعے سے اس کو مس یوز کرتے ہوئے فیملی لائف کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، اور میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی وہ لوگ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہود نے ان لوگوں کے میل ملاپ کی وجہ سے جو بابل والے ہیں، ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ بابل والے منتشر ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں گئے تو یہ جادو ٹونے لے کر گئے، اور ایک یہ ہے کہ بخت نصر کے زمانے میں خود یہودیوں کو وہاں پر جب رہنے کا موقع ملا اور ان کو ایک سخت زندگی گزارنا پڑی تو میل ملاپ ہوا اور انہوں نے وہاں سے سیکھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایک ملک سلیمان میں شیاطین انہوں نے اس جادو کو عام کیا اور ایک بابل والوں نے عام کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط نسبت دی گئی، اور اسی طرح سے ہاروت اور ماروت کی طرف بھی اگر آپ روایات کے اندر دیکھیں گے تو اسرائیلیات یعنی وہ غلط روایتیں جو یہودیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ذخیرے میں آئی ہیں تو آپ کو بہت بڑی تعداد ویسی ملے گی کہ جو ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پروپیگنڈے کی بھی قرآن نفی کرتا ہے، ہاروت اور ماروت کے خلاف بھی قرآن مجید نے کسی قسم کی کوئی نازیبہ بات نہیں کی۔ اس طرح سے یہودیوں کے درمیان بہرحال اس چیز کا رواج ہو گیا جادو اور ٹونے کا، اور جس کو اسلام بہت زیادہ مذمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سیکھا کرتے تھے وہ کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ نقصان پہنچایا کرتے تھے، فائدہ نہیں پہنچایا کرتے تھے، اور یقیناً انہیں اس بات کا علم تھا کہ جو وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد آخرت میں انہیں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، اور کتنا برا انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کیا اگر وہ اس بات کو جان لیتے۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ یعنی ضبط نفس اختیار کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر غلط استعمال بھی نہ کرتے، تو یقیناً اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہاں پر آ کر یہ والی بات مکمل ہو جاتی ہے آیت نمبر 103 پر۔ پھر اگلی آیت سے پروردگار عالم نے جو وہاں پر رواج تھا مدینہ منورہ کے اندر کہ یہودی ایک لفظ کو مس یوز کیا کرتے تھے اور وہ جملہ یہ تھا کہ رائنا، جب مسلمان پیغمبر اکرم کی کسی بات کو اور زیادہ سمجھنا چاہتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رائنا، کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت کریں۔ اس رائنا کو یہودی اپنی زبان کے اندر ایک بہت ہی منفی مطلب کے لیے استعمال کرتے تھے، جو شر کبھی کے معنوں میں، شریر کے معنوں میں، اور بعض نے یہ کہا کہ اس کا مطلب چرواہے کا بھی ہوتا تھا، تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مسلمان اسے ایک اچھے معنی میں استعمال کرتے تھے، مگر یہود اپنے معنی کو اس لفظ کے ذریعے سے لے کر پیغمبر اکرم کی توہین معاذ اللہ کیا کرتے تھے۔ تو بار بار وہ یہ لفظ تکرار کرتے کہ رائنا رائنا رائنا، اور شو ایسے کرتے کہ جیسے ان کا بھی وہی مطلب ہے، جبکہ ان کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے وقولوا انظرنا، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، تم یہ لفظ مت کہا کرو، بلکہ کہا کرو کہ ہماری طرف نگاہ کریں، ہماری طرف نظر کرم کریں۔ اور پھر یہ بھی تاکید کی گئی کہ تم غور سے سنا کرو، واسمعوا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے ذریعے سے ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی لفظ مس یوز ہو رہا ہے تو پھر حکمت کے ساتھ انسان کسی دوسرے لفظ کو استعمال کرے، نہ کہ اپنے دشمنوں کو کوئی ایسا موقع دے کہ جس کے ذریعے سے وہ مذاق اڑانے میں کامیاب ہوں اور ایک استحضاء کی اور موکری کی کیفیت قائم ہو سکے۔ آخری حصے میں، آخری جو آیت بن رہی ہے اس صفحے کے اوپر، آیت نمبر 105، اس میں پروردگار عالم نے ایک مزاج بتایا کہ جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور چاہے مشرکین میں سے ہوں، ان کا انداز یہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ مشرکین نے پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار کیا یہ کہہ کر کہ کسی بڑے پر نازل ہونا چاہیے تھا، مکہ اور طائف کے، یعنی کسی مالدار کے اوپر، یتیم عبداللہ کے اوپر کیوں نازل ہوا؟ اور جو اہل کتاب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر نازل ہونا تھا اس کلام کو تو پھر بنی اسرائیل میں سے کسی پر نازل ہونا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں نازل ہو گیا؟ تو یہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، جبکہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے محسوس کر لیتا ہے، اور یقیناً اللہ صاحب فضل و صاحب فضل اور صاحب فضل عظیم ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے کفر ہی کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ یہ خود ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کی رسالت کے حوالے سے جو غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ پلورلزم کے نام پر ہے، ان افراد کے لیے سرمہ چشم ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا انکار کرنے پر پروردگار عالم نے کوئی معافی کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ مذمت کی ہے، مشرکین کی بھی اور اہل کتاب کی بھی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔
سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 106 سے لے کر 112،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
106-112۔ اس صفحے پر پروردگار عالم نے ابتدا میں نسخ شریعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اگر کوئی شریعت آتی ہے اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، یا ایک ہی شریعت کے اندر کوئی حکم آتا ہے اور پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ شریعتوں کے منسوخ ہونے کی مثالیں کہ اس وقت شریعت محمدی نافذ ہے اور اس سے پہلے شریعت نوح علیہ السلام بھی رہی، شریعت موسیٰ علیہ السلام بھی رہی، کہ جن کو منسوخ کر دیا گیا، اور ایک ہی شریعت میں احکام میں سے کسی حکم کے منسوخ ہونے کی مثال کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ جو نسخ احکام یا کسی حکم کو انویلیڈیٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس پر بات سطحی نظر رکھنے والوں نے اعتراض کیا، یہود نے اعتراض کیا، دوسروں نے اعتراض کیا کہ اگر پروردگار عالم کا وہ حکم صحیح تھا تو پھر اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت یا شریعت کا کوئی حکم اس وجہ سے منسوخ ہوتا ہے کہ کوئی پچھتاوا بعد میں آ گیا، ریئلائز ہو گیا کہ پہلا حکم غلط تھا، تو یہ خدا کے باب میں ناممکن ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں تو کسی پچھتاوے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر خدا کے بنائے ہوئے قانون میں جو اللہ کل شائن قدیر بھی ہے اور علیم بذات صدور بھی ہے، یعنی ہر چیز کا علم بھی ہے اور اس کے پاس قدرت بھی ہے، تو اس کے باب میں یہ چیز ناممکن ہے۔ مگر حکم کے یا شریعت کے منسوخ ہونے کی ایک اور وجہ خود اس مصلحت کا تقاضا کہ جو لوگوں کے حوالے سے ہے، کہ انسانوں کے لیے پروردگار عالم کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ مصلحت کے تبدیل ہونے کے باوجود بھی حکم کو نہیں بدلے گا، یہ بہت بڑا سویزر ہے، تو اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ انسانوں کی مصلحت اس کے اندر ہے کہ اس حکم کو تبدیل کر دیا جائے، شریعت کو بدل دیا جائے، تو بھی وہ شریعت کو بدل دے گا یا حکم کو تبدیل کر دے گا، اور یہ خالصتاً خدا کی ججمنٹ کے اوپر ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لباس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہوتی، مگر بچے کا سائز بڑھ جانے کی وجہ سے اس لباس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہاں لباس میں کوئی خرابی نہیں تھی، نہ اس لباس کے بنوانے میں کوئی پچھتاوا تھا، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس بچے کا سائز تبدیل ہو گیا، لہذا اس کی وجہ سے اس لباس کو تبدیل کر دیا گیا. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سائز کے اندر تبدیلی اچھ اچھ نہیں ہوتی ہے، تو پھر لباس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر لباس کے اندر پائیداری ہو. پروردگار عالم کی ججمنٹ یہ ہے. اب یہ وہ نظام ہے کہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کہ پروردگار کی ججمنٹ یہ ہے، اسسمنٹ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر انسانوں کے مسالے اور انسانوں کی مصلحتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ایک عرصے تک تھی، اس کے بعد انسانوں کی انسانیت کہہ لیجئے یا انسانوں کی عقل کہہ لیجئے یا انسانوں کی بطور مجموعی گروتھ کہہ لیجئے اسپرچولی، وہ اس حد تک ہو گئی کہ اب اس کے بعد ان کو نئی شریعت کی ضرورت تھی. لیکن جب پروردگار عالم کی ججمنٹ یہ ہوئی کہ اب اسلام کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے یا انسانوں کے اندر ایسے کوئی فرق نہیں آنے والا، لہٰذا اس کو قیامت تک کے لیے نافذ کیا جا سکتا ہے، تو ودن شریعت جن احکام کی تبدیلی کی ضرورت تھی وہ کر دی گئی، اور اب اس کے بعد اس شریعت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ اب اسے تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کبھی اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہو، جس طریقے سے میل کو ہٹایا جاتا ہے، گرد کو ہٹایا جاتا ہے، غبار کو ہٹایا جاتا ہے، اس کے لیے ہر زمانے کے اندر امام کو رکھا گیا. اور پھر خود شریعت کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی دی گئی کہ انسان خود موضوعات کی تشخیص کر کے کئی مقامات پر اپنے لیے جو سبسٹیٹیوٹ ود ان شریعت پرووائڈ کیا گیا ہے اسے استفادہ کر سکتا ہے. مثلا وضو کی جگہ تیمم کا آپشن حالات کے مطابق، یا اسی طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے. اس وقت اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا حوالہ دیا اور یہ بھی سمجھایا کہ آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اسی کی ہے. پھر پروردگار عالم نے اگلے فیز کے اندر اس دفعے پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سوالات ویسے نہیں ہونے چاہیے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے. یعنی سوال کا بھی مقصد ہو کہ انسان واقعاً اپنے فہم کو بلند کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. سوال بھائے سوال تو کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. سوال بہت اہم ہے، مگر سوال کون سا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، ان دونوں چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مثلا موسیٰ علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے اس کے اندر خدا نے مطالب کو دیکھنے کا مطالبہ، یا دائیں والے واقعے کے اندر ہم سوالات کی نوعیت کو دیکھ چکے ہیں. پھر پروردگار عالم نے اہل کتاب کے ایک مسئلے کی طرف، ایک نفسیاتی، ایک اخلاقی مسئلے کی طرف متوجہ کیا. یہ حسد ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے علم پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں. یہاں پر یہ دو لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ حسد کی وجہ سے بعد اس کے کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا، حق کا واضح ہونا ایک چیز، حسد دوسری چیز، اس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں پسند کرتے کہ جو صاحبان ایمان ہے وہ اپنے ایمان پر باقی رہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان سے دستبردار ہو جائیں. یعنی عقل کا اور علم کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ یہ لوگ ایماندار ہیں، صاحبان ایمان ہیں اور واقعاً مومن ہیں، تو پھر تو ان کو بھی اس ایمان کی طرف آنا چاہیے تھا. مگر بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ایمان کی طرف آتے، تو صاحبان ایمان ہیں ان کو ایمان کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے اس کے بعد پھر یہ متوجہ کیا کہ ان کے اس رویے کو اس وقت اگنور کر دو، نظر انداز کر دو، جہاں معافی کا معاملہ ہو وہ معاف کر دیا کرو، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یعنی وہی مہلت جب تک خدا دینا چاہتا ہے درست ہے، پھر اس کے بعد جب پروردگار عالم کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا. پھر اگلا حکم جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ نماز کو قائم کرو اور زکات کو ادا کرو، یعنی اپنا تعلق خدا سے بھی مضبوط کرو، اور اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور آپس میں بھی ودن
ایک کمیونٹی یا ود ان ایک سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ بھی اپنا رابطہ مضبوط رکھو. فائنینشیل اسسٹنس کی جہاں ضرورت ہو وہاں پر فائنینشیلی اسسٹ کرو, اور اس کا بہترین ذریعہ خود زکوٰۃ ہے جو ریلیجیس لیویز کو کور کرتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کیا, صاحبان ایمان کو, ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, کہ جو تم آگے بھیجو گے کوئی بھی خیر کی چیز جو آگے تم بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. یعنی یہ دنیا کے باسس والا معاملہ نہیں ہے کہ مثلا ایک انسان پرفارم کر رہا ہے اور اس کی پرفارمنس کو اگنور کر دیا جائے, کہ انکریمنٹ یا بونسز کے موقع پر یا پروموشن کے موقع پر باس کو یاد ہی نہیں کہ میرے سبارڈینیٹ نے یا میرے ماتحت نے کیا کیا زحمت برداشت کی. پروردگار فرماتے ہیں مطمئن ہو جاؤ, خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں, جو تم خیر کا کام کرتے ہو جس کو تم آگے بھیج رہے ہو قیامت کے دن کے لیے تم اسے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے, جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. آخری حصہ جو اس صفحے کا ہے اس میں پروردگار عالم نے پھر جو آرزوئیں اور تمنائیں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی. ایک میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جس کو امانی کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا کہ ایک تو وہ انسان کی خواہش ہے کہ جس کے لیے وہ سیریسلی ایفرٹ کرتا ہے, اور ایک یہ انداز ہے کہ یہود کا, تو اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر یہود اور نصارہ. ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہتے تھے, مگر اوور آل اہل کتاب کا اپنے بارے میں یہ نظریہ تھا, یہود یہود کے بارے میں, نصارہ نصارہ کے بارے میں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ تلک امانیہم, یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے, یہ ان کی آرزویں تو ہو سکتی ہیں مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. پھر پروردگار نے معیار بیان کیا کہ کیوں نہیں, وہ کہ کس نے سر تسلیم خم کیا اللہ کی بارگاہ میں اور نیک عمل بھی کیا, وہی دو باتیں, ایمان بھی ہو اور اعمال صالح بھی ہو, تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے اور اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ. ولا ہم یحزنون, اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا, غم کا تعلق ماضی کے ساتھ, کہ نہ ماضی کی یادیں انہیں غمگین کریں گی اور نہ ہی مستقبل کا انہیں کوئی خوف ہوگا. ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ان تمام معاملات سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے, انسان اس سے کافی آگے چلا جاتا ہے, پروسیڈ کرتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.